خطبات یورپ آڈیو بک بائی اسلامک سرکل آف آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
پھر اٹھی ایشیا کے دل سے چنگاری محبت کی، زمین جو لا گئے اطلس، قبایا نے تتاری ہے، قبایا نے تتاری ہے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
ٹورنٹو میں ایک مجلس۔ 1974 میں مجھے بغرض علاج امریکہ جانا پڑا تھا۔ وہاں میرا قیام بفیلو میں تھا، جس سے کینیڈا کا شہر ٹورنٹو تقریباً 100 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ اس شہر کی تقریباً 2.1 ملین آبادی میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 25,000 ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کا تقاضا تھا کہ امریکہ چھوڑنے سے پہلے کم از کم ایک دفعہ ان کے ہاں ضرور حاضر ہو۔ چنانچہ 5 اگست 1974 کی شام کو میں نے ان کی فرمائش پوری کی اور اسلامک سینٹر کے ہال میں ایک بڑے مجمع میں خطاب کیا اور لوگوں کے سوالات کے جواب بھی دیے۔ اس مجلس کی روداد دا جزیل ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں تہے دل سے اس محبت کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں جس کے ساتھ مجھے یہاں آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں امریکہ اور کینیڈا کے سفر پر آیا بھی تو بیماری کی حالت میں آیا۔ اگر صحت کی حالت میں آتا اور میرے اندر طاقت ہوتی تو میں مختلف شہروں میں خود جاتا اور ہر جگہ اپنے مسلمان بھائیوں سے ملتا، ان کے حالات معلوم کرتا اور ان کے سوالات کے جوابات دیتا اور جو کچھ مشورے ان کو دے سکتا تھا وہ دیتا۔ لیکن افسوس ہے کہ میں زیادہ محنت کرنے کے قابل نہیں ہوں، سفر کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ بہت مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ کے سوالات کے جواب دوں گا اور پھر جو کچھ مجھے کہنا ہے وہ چند منٹوں میں عرض کر دوں گا۔ سوال و جواب کے طریقے کو میں نے اس لیے پسند کیا ہے کہ جو باتیں آپ کے دل میں کھٹکتی ہیں پہلے وہ مجھے معلوم ہو جائیں اور میں ان کا جواب دے کر آپ کی تشفی کرنے کی کوشش کروں۔ سود کا مسئلہ۔ سوال: کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے بینکوں کا سود وہی چیز ہے جسے ربا کہا جاتا ہے؟ کیا مکان کا کرایہ سود پر قرض دینے سے مختلف کوئی چیز ہے؟ ایک ملک کی معیشت، مثلا افراط زر، تفریط زر اور قیمتوں وغیرہ کو سود کے تصور کے بغیر کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جواب: سب سے پہلے آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن سود کا کیا تصور پیش کرتا ہے۔ اس میں بالکل واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جو رقم کسی شخص نے قرض لی ہو، اس سے زائد کوئی رقم اگر قرض دینے والا بطور شرط وصول کرتا ہے تو وہ ربا ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے جو قرآن میں بیان کر دی گئی ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ قرض دینے والے کو اپنے راس المال یعنی اپنے دیے ہوئے اصل مال سے زیادہ ایک پیسہ تک لینے کا حق نہیں ہے۔ اس معاملے میں یہ بات خارج از بحث ہے کہ جو شخص سود پر قرض لے رہا ہے وہ آیا غریب ہے یا قرض اس غرض کے لیے لے رہا ہے کہ اس کو کاروبار میں لگائے یا صنعت میں کسی اور قسم کے کام میں لگائے۔ ان حیثیتوں سے قرآن کریم قطعی بحث نہیں کرتا، بلکہ وہ اصل راس المال سے زیادہ وصول کرنے کو بجائے خود قطعی حرام قرار دیتا ہے۔ اس سلسلے میں مزید بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو شخص قرض دیتا ہے وہ آخر پیشگی کیسے اندازہ لگا سکتا ہے کہ قرض لینے والا اس سے کتنا فائدہ اٹھائے گا، بلکہ کوئی فائدہ اٹھائے گا بھی یا نہیں، یا الٹا نقصان اٹھائے گا۔ اس کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ ایک مقررہ منافع اور قانونی طور پر محفوظ منافع لینے کا ہر حال میں حقدار ہے۔ قرض لینے والے نے مثلاً اگر کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے قرض لیا تھا تب تو سود اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، لیکن اگر اس نے کاروبار میں لگانے کے لیے بھی لیا تھا تو اس کے لیے منافع ہی کی نہیں نقصان سے بچنے کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ محنت، ذہانت اور وقت سب کچھ وہ صرف کرتا ہے، لیکن کاروبار کا سارا خطرہ اس کے ذمے اور قرض دینے والے کے لیے ایک مقررہ منافع کی پوری ضمانت ہے۔ اس کو انصاف کون کہہ سکتا ہے؟ اب میں اس سوال کے دوسرے حصے کو لیتا ہوں، یعنی یہ کہ مکان کا کرایہ لینے اور قرض دیے ہوئے مال پر سود لینے میں کیا فرق ہے۔ اس سوال کو آپ صرف مکان کے کرائے تک محدود کیوں رکھتے ہیں؟ اگر کوئی شخص ٹیکسی چلا رہا ہے اور اس کا کرایہ لے رہا ہے تو اس سے بھی یہی سوال کیجئے کہ کیا وہ روپیہ جو اس نے ٹیکسی خریدنے اور اس کو چلانے میں لگایا ہے، کیا وہ اس کا سود نہیں وصول کر رہا؟ اسی طرح سے آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں یہی سوال کر سکتے ہیں جو کرائے پر دی جاتی ہوں، مثلا فرنیچر وغیرہ، لیکن روپیہ قرض دینے اور مکان یا کسی دوسری چیز کو کرائے پر دینے میں سری فرق ہے. جو نقد روپیہ کسی کو دیا جاتا ہے وہ تو خرچ ہو جاتا ہے، اس نقد روپیہ میں کوئی ٹوٹ پھوٹ یا فرسودگی نہیں ہوتی، وہ استعمال کرنے سے پرانا بھی نہیں ہوتا، اس کو مرمت اور دیکھ بھال کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی وصول طلب تعداد جو کی تو قائم رہتی ہے. لیکن مکان ہو یا کوئی اور چیز، اس میں ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی ہے، استعمال سے فرسودگی بھی لاحق ہوتی ہے، مرمت کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، اور جس حالات میں کرایہ دار کو چیز دیتا ہے وہ اسی حالت میں اسے مالک کو واپس نہیں کرتا بلکہ کسی نہ کسی نقصان کے ساتھ واپس کرتا ہے. اس لیے چیز کا مالک اس پر کرایہ لینے کا جائز حقدار ہے. اس نوعیت کے کرائے کو روپے کے کرائے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس لیے شریعت میں سود اور استعمال اشیاء کے کرائے میں واضح فرق کر دیا گیا ہے. سوال کا آخری حصہ یہ ہے کہ سود کے بغیر ایک ملک کی معیشت کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ایک غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب کسی غلط طریقے پر دنیا کا نظام چل پڑتا ہے تو پھر آدمی کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس کے بغیر نظام کیسے چلے گا. اس طرح کے نظام میں خرابی بس یہی ہے، ورنہ اسلام نے صدیوں تک دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کی ہے، صدیوں تک اس کے تحت اندرونی اور بیرونی تجارت چلتی رہی ہے، مالی معاملات چلتے رہے ہیں، صنعتیں چلتی رہی ہیں، ہر قسم کا لین دین ہوتا رہا ہے، مگر کبھی سود لینے اور دینے کا سوال پیدا نہیں ہوا. یہ سودی نظام جس طرح موجودہ نظام مالیات پر مسلط ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یورپ میں یہودیوں نے سود خوری شروع کی. کلیسا ابتدا میں اس کا مخالف تھا، سود کو وہ بھی حرام قرار دیتا تھا، لیکن یہودیوں کی وجہ سے جب سارے کاروبار میں سود گھستا چلا گیا تو کلیسا اس کے ساتھ مصالحت کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ آخرکار سود بالکل جائز ہو گیا اور ساری معیشت اسی پر چلنے لگی. ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کے علم بردار ہیں کہ دنیا سے سود ختم کریں اور سارے مالی نظام کو غیر سودی طریقے پر چلائیں. ہمارے پاس سودی نظام کے مقابلے میں منافع میں شرکت کا قاعدہ پروفٹ شیئرنگ سسٹم ہے، یعنی بجائے اس کے کہ سرمایہ دار قرض دے کر ایک مقرر رقم وصول کرے، اس کو لازماً کاروبار میں روپیہ لگانا چاہیے اور جو منافع ہو اس کا متناسب حصہ لینا چاہیے. اگر بڑے پیمانے پر بہت سے کاموں میں روپیہ لگایا جائے گا تو سارے کاموں کو نقصان ہی نہ ہوگا بلکہ کسی میں نقصان اور کسی میں منافع ہوگا، اور مجموعی طور پر نفع نقصان سے زیادہ ہوگا. لیکن اس صورت میں یہ بے انصافی نہ ہوگی کہ روپے والے کے لیے لازماً مقرر منافع کی ضمانت ہو اور سارا خطرہ یا رسک صرف کام کرنے والوں کے حصے میں آئے. ہمارے نزدیک دنیا کی تباہی کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ سودی نظام پورے مالیات پر قابض ہو گیا ہے. اسلامی نظام کے قیام کا طریقہ. سوال: قرآن میں فرمایا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان اول الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہو. یہ حکم ایک ایسی منظم جماعت چاہتا ہے جو کسی خاص فرقے یا قوم تک محدود نہ ہو اور اسلام کی حدوں میں رہ کر کام کرے. آپ کا اس معاملے میں کیا مشورہ ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں، خصوصاً کینیڈا کے ترمیمی ڈھانچے کے اندر؟ جواب: یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا پورا جواب تو ایک کتاب میں ہی دیا جا سکتا ہے، تاہم میں ایک مختصر سا جواب عرض کیے دیتا ہوں. آدمی خواہ کینیڈا میں ہو، امریکہ میں ہو، چین میں ہو یا کہیں بھی ہو، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا اصل کام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے. حالات اور مقامات کی مخصوص نوعیتوں کے لحاظ سے آپ اس دعوت کے لیے مناسب صورتیں اختیار کر سکتے ہیں، لیکن سب سے مقدم کام ایمان کی دعوت ہی ہے، جس کے بغیر اسلامی تعلیمات کی دوسری تفصیلات کو پیش کرنا لا حاصل ہے. اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ معقول دلائل کے ساتھ لوگوں کو اچھی طرح اس بات پر مطمئن کر دیا جائے کہ وہ اس دنیا میں خود مختار پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اس دنیا کا ایک خدا ہے جس کے وہ بندے ہیں، جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور جس کی اطاعت ان کو کرنی چاہیے. پھر ان کو اس بات کا قائل کیا جائے کہ خدا کی اطاعت کرنے کا ذریعہ اس کے بھیجے ہوئے رسول کے طریقے کی پیروی کرنا ہے اور اس کتاب کی پیروی کرنا ہے جو انسانوں کو ہدایت کے لیے خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہے. پھر ان کو یہ سمجھانا ہے کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے، مر کر مٹی ہو جانے والا نہیں ہے، بلکہ اس کو دوبارہ ایک زندگی عطا ہوتی ہے جس میں وہ خدا کے سامنے اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرے گا اور اپنا حساب دے گا. یہ چیزیں آپ کو لوگوں کے ذہن نشین کرنی پڑیں گی، خواہ آپ کہیں بھی ہوں، آپ جس معاشرے میں بھی ہوں اس کے انفرادی اور اجتماعی حالات کا جائزہ لے کر آپ کو بتانا ہوگا کہ لوگوں کی انفرادی زندگیوں اور اجتماعی نظام میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کی بنیادی وجہ یا تو خدا کے متعلق ان کا غلط عقیدہ ہے، یا رسالت یا کتاب یا آخرت کے بارے میں وہ کوئی غلط عقیدہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ چار بنیادی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی شخص یا قوم کوئی غلط عقیدہ اختیار کر لے تو اس کی ساری زندگی غلط ہو جاتی ہے۔ یہاں آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے اندر آپ خود دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ ہر طرف کیسی کیسی خرابیاں موجود ہیں، ترقی کے ساتھ ساتھ تنزل کے کون کون سے اسباب کس کس شکل میں یہاں پیدا ہو رہے ہیں، یہ خرابیاں کس طرح سوسائٹی کا ستیہ ناس کر رہی ہیں، جرائم بڑھا رہی ہیں، خاندانی نظام کو تباہ کر رہی ہیں، نئی نسلوں کو بگاڑ رہی ہیں، اخلاقی قدروں کا خاتمہ کر رہی ہیں اور بد کرداری کا وہ طوفان بپا کر رہی ہیں جو اس سے پہلے بہت سی تہذیبوں کو غارت کر چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب اس قدر عیاں ہو چکی ہیں کہ ان کی نشاندہی کرنے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی۔ انہیں پیش کر کے آپ اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ ان کی اصل وجہ خدا اور اس کے رسول کی بھیجی ہوئی ہدایت اور آخرت کی جواب دہی کے احساس سے غافل ہو جانا ہے۔ اس حقیقت کو جب آپ معقول دلائل اور شواہد کے ساتھ پیش کریں گے تو لازمن کچھ لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو ان کی صداقت کو تسلیم کریں گے۔ مکے میں بھی اسی طرح ہوا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی طرف دعوت دی تو پہلے چند آدمیوں ہی نے اس کو مانا تھا۔ ایسے آدمی جب آپ کو مل جائیں تو انہیں ایک منظم جماعت بنائیے اور ان کے ذریعے سے دعوت کو مزید پھیلائیے۔ جتنے لوگ اس دعوت کو قبول کرتے جائیں گے وہ اس جماعت میں شامل ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اس سوسائٹی کو عملاً تبدیل کر دینا ممکن ہوگا۔ اس کے لیے صبر چاہیے، مسلسل محنت چاہیے، عقل مندی کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور اس بات کی فکر نہ کرنی چاہیے کہ ہم کو اس میں کامیابی ایک صدی میں ہوگی یا دو صدیوں میں۔ حرام مال سے خیرات۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمع کیا مال حرام سے اور پھر اس کو صدقہ دے دیا تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں، بلکہ اس کا اجر اس کو دیا جائے گا جس کا مال اس شخص نے چرا لیا اور اس کو صدقہ کر دیا۔ اس حدیث کی روح سے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ بینک سے سود لے اور پھر غریبوں میں تقسیم کر دے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ نے اس فعل کو کسی عارضی حل کے طور پہ پیش کیا ہوگا، کیا آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے؟ جواب: میں بارہا اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ بینک کے سودی اکاؤنٹ میں اس غرض سے روپیہ رکھنا کہ جو سود اس سے وصول ہوگا اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص جیب اس لیے کاٹے کہ جو روپیہ اس سے ملے گا اس کو وہ کسی یتیم یا بیوہ کو دے دے گا۔ جس طرح جیب کاٹ کر خیرات کرنا غلط ہے، اسی طرح بینک سے سود لے کر خیرات کرنا بھی غلط ہے۔ میری جس بات کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ دراصل یہ ہے کہ اگر آپ غلطی سے بینک کے سودی حساب میں روپیہ دے چکے ہوں اور پھر اس پر آپ کو سود مل گیا ہو تو اس کا خود استعمال نہ کیجیے بلکہ غریبوں کو دے دیجیے۔ یہ بات میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ سود کے ذریعے جو روپیہ آتا ہے وہ صرف اسی شخص کے لیے حرام ہے جس نے سودی حساب میں روپیہ رکھا اور اس کو وصول کیا، لیکن اگر وہ شخص کسی اور آدمی کو یہ روپیہ ہبا کرتا ہے یا کسی چیز کی اجرت یا قیمت میں دے دیتا ہے تو اس شخص کے لیے یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ اس کو جائز طریقے سے یہ روپیہ ملا ہے اور سود لینے والے کے پاس یہ ناجائز طریقے سے آیا تھا۔ مثال کے طور پر سود لینے والا آدمی اگر ٹیکسی پر سوار ہوتا ہے اور ٹیکسی والے کو اجرت دیتا ہے تو وہ روپیہ ٹیکسی والے کے لیے حرام نہیں ہے، البتہ اس شخص کے لیے حرام ہے جس نے سودی روپے سے ٹیکسی پر سفر کیا۔ اسی طرح اگر وہ شخص کسی کو ہبا کر دیتا ہے یا صدقہ کر دیتا ہے تو یہ ایک شخص سے دوسرے کی طرف مال منتقل ہونے کی جائز شرعی صورت ہے، اس لیے صدقہ یا ہبا لینے والے کے لیے یہ روپیہ حرام نہیں ہے۔ جماعت اسلامی جمہوری طریقہ کار کیوں اختیار کرتی ہے؟ سوال: پاکستان کی جماعت اسلامی نے اقتدار کی منزل تک پہنچنے کے لیے جمہوری طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی ایک مغربی طرز کے جمہوری نظام میں مغربی طرز کے انتخابات کے ذریعے سے اکثریت حاصل کرنا۔ دعوت اسلامی کے لیے اس طریقے کے موافق یا مخالف دلائل کیا ہیں؟ کیا جماعت نے اس سے پہلے کی تحریکوں کے تجربات سے اس معاملے میں کوئی فائدہ اٹھایا ہے اور کس طرح؟ ایسے حالات میں دعوت کے لیے کیا طریقہ کار مناسب ہوگا جہاں کے حکمران بالکل مطلق الانان ہیں اور بنیادی انسانی حقوق تک کا کوئی لحاظ نہیں کرتے؟ جواب: یہ بھی ایک بڑی تفصیل طلب بحث ہے، مگر میں اختصار کے ساتھ آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ جماعت اسلامی جس ملک میں کام کر رہی ہے، اس کے حالات کے لحاظ سے اس نے اپنا طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ کوئی دوسرا آدمی جو اسلامی دعوت کے لیے کسی اور ملک میں کام کر رہا ہو، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہمارے طریقے کی پیروی کرے۔ وہ اپنے ملک کے حالات کے لحاظ سے کوئی دوسرا طریقہ کار اختیار کر سکتا ہے۔ ہم اس کے لیے یہ لازم نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے ہی طریقے کی پیروی کرے۔ ہم اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے کسی قسم کی خفیہ تحریک کا طریقہ اختیار کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ ہم اس کو بھی صحیح نہیں سمجھتے کہ کسی طرح کی سازشیں کر کے کوئی فوجی انقلاب لانے کی کوشش کی جائے اور اس طریقے سے اسلامی حکومت قائم کی جائے، کیونکہ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ جس طرح ایک سازش کے نتیجے میں اسلامی حکومت قائم ہوگی، اسی طرح ایک دوسری سازش کے نتیجے میں اس کا تختہ الٹ کر کوئی اور حکومت قائم ہو جائے گی۔ ہمارے نزدیک صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک کھلی اور اعلانیہ دعوت سے اپنا ہم خیال بنائیں۔ اس میں وقت کی حکومت خواہ کتنی ہی رکاوٹیں ڈالیں، ہر طرح کی تکلیفوں کو، ہر طرح کے نقصانات کو، ہر طرح کی سزاؤں کو برداشت کر لیا جائے اور اپنی دعوت کو برابر جاری رکھا جائے، یہاں تک کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ہم خیال ہو جائیں۔ جب لوگ ہمارے ہم خیال ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ جمہوری طریقے سے ہی اپنے ملک میں اسلامی انقلاب لے آئیں گے۔ کیا زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے؟ سوال، کیا زکوٰۃ ایک طرح کا انکم ٹیکس نہیں ہے؟ کیا ہم زکوٰۃ کو فلاح عامہ کے کاموں، بس مدارس اور ہسپتالوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ جواب، زکوٰۃ کو ٹیکس قرار دینا سرے سے ہی غلط ہے۔ وہ تو اس طرح ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جس طرح نماز ایک رکن ہے، حج ایک رکن ہے، روزہ ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ انہی عبادات کی طرح ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو مقرر کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف بھی متعین کر دیے ہیں، جن کے سوا کسی اور مصرف میں اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جتنے ٹیکس دیتے ہیں، خواہ وہ انکم ٹیکس ہوں یا کسی اور قسم کا ٹیکس، ہر ایک کا نفع آپ کی طرف پلٹ کر آتا ہے، لیکن زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جس کا نفع آپ کی طرف آخرت میں پلٹ کر آئے گا۔ اس کو دنیا میں کسی طور پر بھی اس کی منفعت حاصل نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں کسی طور بھی اس کی منفعت حاصل ہونے کی امید پر آپ زکوٰۃ دیں گے تو اسے ضائع کر دیں گے۔ اس دنیا میں آپ بس خدا کے بتائے ہوئے حق داروں کو زکوٰۃ دے دیجئے اور سمجھ لیجئے کہ یہ نیکی خدا کے دفتر میں درج ہو گئی ہے، اور اگر آپ اسے سڑکیں بنائیں گے یا ریلیں بنائیں گے یا مدرسے اور ہسپتال بنائیں گے تو ان سے امیر اور غریب سب فائدہ اٹھائیں گے۔ زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، امیروں کے لیے نہیں ہے۔ ان چیزوں سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں گے، زکوٰۃ سے آپ کو خود فائدہ اٹھانے کا حق نہیں پہنچتا۔ اس لیے زکوٰۃ کو صرف عبادت سمجھ کر ادا کیجئے، اس کو رکن اسلام سمجھیے، انکم ٹیکس نہ سمجھیے۔ ٹیکس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خواہ کتنے ہی انصاف کے ساتھ لگایا جائے اور کتنی ہی ایمانداری کے ساتھ وصول اور خرچ کیا جائے، بہرحال جن لوگوں پر اس کا بار پڑتا ہے وہ کبھی اس کو خوش دلی سے نہیں دیتے، بلکہ اس سے بچنے کی بے شمار راہیں تلاش کرتے ہیں۔ اب کیا خدا کی فرض کی ہوئی ایک عبادت کو بھی ٹیکس سمجھ کر اس کے ساتھ آپ یہی سلوک کرنا چاہتے ہیں؟ یہ طرز عمل آپ زکوٰۃ کے ساتھ اختیار کریں گے تو اپنے مال کے ساتھ اپنے ایمان کو بھی کھو دیں گے۔ یہ تو وہ چیز ہے جو خوش دلی سے دینی چاہیے، خدا کی خاطر دینی چاہیے، جتنی آپ پر واجب ہو اس سے بھی کچھ بڑھ کر دینا چاہیے تاکہ خدا کی خوشنودی زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے۔ انشورنس، کیا آپ صحت، زندگی یا حادثات کے بیمے کو ایک طرح کا بیت المال نہیں سمجھتے؟ اس میں تو ہر شخص جو اپنے آپ کو انشور کراتا ہے وہ ایک طرح کا چندہ دیتا ہے اور حاجت مند اس کا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جواب، آپ نے تو انشورنس کا کاروبار کرنے والوں کو بالکل جنت ہی میں پہنچا دیا۔ یہ غلط فہمی آپ کو کہاں سے لاحق ہو گئی کہ یہ ایک بیت المال ہے جس میں مالدار ایک چندہ دیتا ہے اور حاجت مند لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ حالانکہ یہ ایک باقاعدہ کاروبار یعنی کہ بزنس ہے جس کو سرمایہ دار اپنے فائدے کے لیے چلاتے ہیں، نہ کہ آفت رسیدہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ سرمایہ داروں نے سارے معاشرے کی بچتیں، سیونگز کھینچ کر اپنے قبضے میں لے لینے کے لیے دو طریقے اختیار کیے ہیں، ایک بینک جو سود کا لالچ دے کر لوگوں کے بچے ہوئے مال یا سیونگز اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، اور دوسرے انشورنس کمپنی جو لوگوں کو نقصانات کی صورت میں مدد دینے کا لالچ دے کر پریمیم کی صورت میں ان کا سرمایہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ان دونوں طریقوں سے تمام قوم کے بچے ہوئے مال ان سرمایہ داروں کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اپنی شرائط پر اس ساری دولت کو معاشرے کے ان کاموں میں لگاتے ہیں جو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید ہوں۔ بینک کی طرح انشورنس کمپنی بھی کوئی فلاح عام کا ادارہ نہیں ہے، कंपनी वाले पूरा हिसाब लगा कर देखते हैं कि जितने लोग हमसे इंश्योर करते हैं उनसे हमको प्रीमियर कितना वसूल होगा और कितने नुकसान की तलाफी करने के लिए हमको कितनी रकम देनी होगी। इस हिसाब से वो ये अंदाजा कर लेते हैं कि कितना नफा हमको हासिल होगा। जब तक उन्हें भारी नफे की उम्मीद ना हो वो इंश्योरेंस का कारोबार हरगिज ना करेंगे। अब आप खुद बताइए कि अगर वो आपके ऐसे ही खैरख्वाह हैं और खदमत खल्क ही के लिए काम कर रहे हैं तो इतने भारी मुनाफे कैसे कमाते हैं, इतनी अजीमशान कोठियां कैसे बनाते हैं, इतने आलीशान दफ्तर कैसे कायम करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहों वाले मुलाजिम और एजेंट कैसे रखते हैं? क्या ये सब कुछ अपनी जेब से खैरात के तौर पर हो रहा है या आपकी जेब से वसूल किया जाता है? ये बैतुल माल नहीं है, महज नाजायज नफांदोजी है। अमेरिका और कनाडा में मुसलमान बच्चों की तालीम का मसला। सवाल: जमात इस्लामी अमेरिका और कनाडा में हमारे बच्चों की तालीम के लिए निसाबी किताबें किस तरह फराहम कर सकती है? जवाब: जमात इस्लामी इस खिदमत की खुद ख्वाहिशमंद है, आप उसको बताएं कि आपको किस किस्म के लिटरेचर की जरूरत है। मैं तो अब वापस जा रहा हूँ, आप अपनी जरूरियात से मरकज जमात इस्लामी लाहौर को आगाह करें और तफसील से बताएं कि आपको किस तरह का लिटरेचर दरकार है, इंशाल्लाह हम उसे फराहम करेंगे। या अगर वो मौजूद ना होगा तो तैयार कराएंगे और या तो खुद छपवाएंगे या आपको भेज देंगे ताकि आप खुद छपवा लें। तरक्की याफ्ता कौमों के लिए इस्लाम में क्या कशिश है? सवाल: एक गैर मुस्लिम के लिए इस्लाम में क्या कशिश है जबकि अच्छे कैरेक्टर के लोग गैर मुस्लिमों में भी पाए जाते हैं और मुसलमान तो आज की दुनिया में एक शिकस्त खुर्दा कौम समझे जाते हैं? जवाब: एक गैर मुस्लिम के सामने इस्लाम बहसियत एक दीन के आए तो उसको ये नहीं देखना चाहिए कि पेश करने वाले कौन है, उसको ये देखना चाहिए कि पेश क्या चीज की जा रही है और आया वो हक है या नहीं। अगर वो मुतमईन हो जाए कि जो चीज मेरे सामने पेश की जा रही है वो हक है तो उसे कबूल करना चाहिए और अफसोस करना चाहिए उस शख्स के हाल पर जो हक उसके सामने पेश कर रहा है मगर खुद उसकी पैरवी नहीं कर रहा। उसे पेश करने वाले को इस बात पर शर्म दिलानी चाहिए कि खुद उस चीज की पैरवी इख्तियार करे जिसे वो हक समझता है। ये कोई बात नहीं है कि हम मुसलमान चूंकि एक शिकस्त खुर्दा कौम है इसलिए हमारी पेशकर्दा इस्लामी तालीमात को दुनिया कबूल नहीं करेगी। मुसलमान आज इतने शिकस्त खुर्दा तो नहीं है जितने तातारी हमले के वक्त हुए थे। उन वहशियों ने उस वक्त हमारे बड़े बड़े मराकज तहजीब व तमद्दुन को बर्बाद कर दिया था, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां तबाह कर दी थी, लाखों मुसलमानों को कत्ल कर दिया था और मावरा उन नहर से लेकर मिस्र के करीब तक सारी इस्लामी दुनिया को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वही तातारी जिन्होंने मुसलमानों पर इस तरह से गलबा हासिल किया था आखिरकार खुद मुसलमान हो गए। उन्होंने उसी शिकस्त खुर्दा कौम के दीन को कबूल कर लिया जिसने उनके आगे हथियार डाले थे। इससे मालूम हुआ कि आपका एक शिकस्त खुर्दा कौम होना इस अमर में माने नहीं है कि आप दुनिया के सामने इस्लाम पेश करें। इस्लाम को माकूल तरीके से पेश कीजिए और साथ साथ ये कोशिश कीजिए कि आपकी ज़िंदगी भी इसके मुताबिक हो ताकि लोगों के सामने आप अपनी बुरी मिसाल पेश ना करें। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी नहीं बदलते तो फिर भी इस्लाम को उसकी असल सूरत में अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने में कोताही न कीजिए। कोई माकूल आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं एक हक बात को इसलिए कबूल नहीं करता कि उसका पेश करने वाला खुद उस पर नहीं चल रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई लोगों के सामने हिफ्जाने सेहत के उसूल बयान कर रहा हो और ये बता रहा हो कि तुम्हारी सेहत इन उसूलों की पैरवी करने से ठीक रह सकती है और सुनने वाला ये देखे कि ये शख्स खुद हिफ्जाने सेहत के उसूलों के खिलाफ वर्जी करके अपनी सेहत खराब कर रहा है। वो ये दलील नहीं दे सकता कि चूंकि तुम खुद इन उसूलों के खिलाफ वर्जी करके अपनी सेहत बिगाड़ रहे हो इसलिए मैं भी हिफ्जाने सेहत के ये उसूल कबूल नहीं करता। अकलमंद आदमी तो कभी ऐसी बात नहीं कहेगा। इस्लाम की इब्तिदा गुर्बत से होने का मतलब। सवाल: इस हदीस का क्या मतलब है कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदअ अल इस्लाम गरीबन व सयकून गरीबन फतूबा लिलगुरबा। इस्लाम की इब्तिदा गुर्बत से हुई और फिर एक वक्त आएगा कि वो फिर गरीब हो जाएगा, बस खुशखबरी है गुरबा के लिए। जवाब: इस हदीस को समझने में आम तौर पर लोगों को जो मुश्किल पेश आती है वो ये है कि लफ्ज गरीब को उर्दू मुहावरे के मुताबिक मुफलिस के मानी में ले लेते हैं, हालांकि गरीब का लफ्ज अरबी जबान में अजनबी और नामानूस चीज के लिए इस्तेमाल होता है और उर्दू में भी हम अजीब व गरीब बोलते हैं तो उसके मानी करीब करीब वही होते हैं जो अरबी में लफ्ज गरीब के हैं। हर वो शख्स या काम या चीज गरीब है जिससे लोग आशना ना हो, जिसे निराला समझकर लोग उससे उपराते हों। جو ان کے ذوق اور پسند کے مطابق نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو جب اول اول پیش کیا گیا تو عموماً لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک نرالی بات کہی جا رہی ہے، ہم تو اس سے بالکل مانوس نہیں ہیں، ہمارے باپ دادا نے تو کبھی ایسی باتیں نہیں سنی تھی۔ بس اسلام ابتدا میں بالکل اجنبی تھا اور لوگ اس کو ایک نرالی اور ناموافق چیز سمجھتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اسلام ہی مقبول عام ہوا اور ہر وہ چیز اجنبی ہو گئی جو اسلام کے خلاف تھی۔ اس کے بعد ایک وقت پھر ایسا آئے گا جب اسلام دنیا میں غریب ہو جائے گا، یعنی اسی طرح سے غیر مانوس اور اجنبی ہوگا جس طرح وہ ابتدا میں تھا، اور وہ وقت یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک مسلمان لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے شرماتا ہے، اپنے اسلامی لباس میں چلتے پھرتے شرم محسوس کرتا ہے، ایک مسلمان عورت اسلامی احکام کی اطاعت میں زندگی بسر کرتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہے، گناہ کرنے والا آج بے باک ہے، ایک صالح مسلمان کسی زندگی بسر کرنے والا اپنی جگہ خوف زدہ بیٹھا ہوا ہے کہ معلوم نہیں مجھے سوسائٹی میں کیسے قبول کیا جائے گا، اس کا جینا مشکل ہے، ہر چیز اس کے مزاج کے خلاف ہے، ہر چیز ان اصولوں کے خلاف ہے جن کو وہ حق مانتا ہے، وہ سب کچھ دنیا میں دھڑے سے ہو رہا ہے جس کے متعلق اس کا عقیدہ ہے کہ یہ بے حیائی ہے، فحش ہے، بے شرمی ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ جن چیزوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ فرض ہیں ان کو بجا لانا مشکل ہو رہا ہے، اور جن چیزوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ حلال ہیں ان کا استعمال اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے۔ یہی وقت ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اسلام ایک دفعہ پھر غریب اور نامانوس ہو کر رہ جائے گا، اور ایسے ہی حالات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خوشخبری ہے غریبوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایسے حالات پیدا ہو جانے کے بعد بھی اسلام کے اصولوں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور اس کی کچھ پرواہ نہ کریں کہ دنیا کیا کہتی ہے، دنیا ان کا مذاق اڑائے یا ان پر ہنسے یا ان کی تذلیل و تحقیر کرے، وہ بہرحال اسلام کے اصولوں سے نہ ہٹیں اور اجنبی بن کر رہ جانا قبول کر لیں۔ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی ہے وہ آخرت میں کامیاب ہونے کی بشارت تو بہر صورت ہے، خواہ دنیا میں وہ کامیاب ہوں یا نہ ہو، مگر یہ دنیا میں بھی کامیاب ہونے کی بشارت ہو سکتی ہے اگر ایسے غریب لوگ مل کر ایک مضبوط اور منظم جماعت بن جائیں اور اسلام کے اصولوں کو غالب کرنے کے لیے اسی طرح جان لڑا دیں جس طرح ابتدائے اسلام میں اہل ایمان نے اپنی جانیں لڑائی تھیں۔ اسی صورت میں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ آخر کار اسلام کی غربت ختم ہو جائے گی اور وہ پھر دنیا میں ایک غالب قوت بن جائے گا۔ اس تشریح سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کی غربت کے زمانے میں غریب بن کر رہ جانے والوں کے لیے ہر حال میں بشارت ہی بشارت ہے، خواہ وہ دنیا میں اکیلے غریب رہ جائیں یا اس غربت کی حالت میں منظم ہو کر دنیا کی غالب جاہلیت سے لڑیں اور اس پر اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف کر دیں، اس کوشش میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں۔ حاشیہ، مزید تشریح کے لیے ہماری کتاب مارکہ اسلام اور جاہلیت کا مطالعہ کریں۔ ترقی کا صحیح مفہوم۔ سوال: اگر ہم زمانے کا ساتھ نہ دیں تو ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس صورت میں تو ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے۔ جواب: اس سے پہلے ایک حدیث کی تشریح میں جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں اسی سوال کا جواب پوری طرح آ گیا ہے۔ ایک بگڑی ہوئی سوسائٹی کے اندر شراب اور زنا اور جوا تو ایسے حلال و طیب ہو جاتے ہیں کہ علل اعلان ان کے ارتکاب میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں کی جاتی، بلکہ ان پر اعتراض کرنے والا الٹا نکو بن کے رہ جاتا ہے۔ ان سے بھی آگے بڑھ کر ایسے گھناؤنے افعال بھی جن کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے کھلے بندوں کیے جانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ پوری بے باکی کے ساتھ ان کو جائز قرار دینے کا مطالبہ صرف کیا ہی نہیں جاتا بلکہ مان بھی دیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ غلط قسم کی ترقی یا پروگرس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لے۔ ترقی یافتہ قوموں کا ہر فعل ترقی نہیں ہے، ترقی دراصل ایک اضافی اصطلاح یا ریلیٹو ٹرم ہے، ہر شخص یا گروہ اپنے سامنے جو ہدف رکھتا ہے اس کی طرف پیش قدمی کو وہ ترقی سمجھتا ہے، ضروری نہیں کہ وہی ہدف ہمارا بھی ہو جو اس کا ہے۔ ہم اگر اس ہدف کو غلط سمجھتے ہیں تو اس کی طرف جتنی پیش قدمی بھی ہم کریں گے وہ ہمارے لیے ترقی نہیں ہوگی بلکہ الٹی رجعت ہوگی اور ہم اپنے ہدف سے دور ہوتے جائیں گے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا بھی وہی ہدف ہے جس کی طرف دنیا کی یہ بگڑتی ہوئی قومیں چل رہی ہیں؟ اگر ہمارا یہ ہدف نہیں ہے تو اس کی طرف پیش قدمی ہمارے لیے ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم ایک خدا اور ایک رسول اور ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا ہدف نیکی اور تقویٰ کی زندگی ہے جو آخرت میں ہم کو فلاح و سعادت سے ہمکنار کرے۔ ہمارے دین نے ہم کو مستقبل قدریں پرمننٹ ویلیوز دی ہیں جو کبھی بدل نہیں سکتی۔ جو کچھ حرام ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اسے حلال نہیں کیا جا سکتا، اور جو کچھ حلال ہے وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے، اسے حرام نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ان قوموں کی طرح نہیں ہیں جن کی قدریں روز بدلتی ہیں۔ آج جو نیکی ہے کل وہ بدی بن جاتی ہے، اور آج جو حرام ہے کل وہ حلال ہو جاتا ہے۔ ایسے ناپائیدار قدروں کو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ دنیا جس طرف جا رہی ہو ہم بھی اسی طرف چل نکلیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اگر دریا غلط راستے کی طرف بہہ رہا ہو تو ہم اس کا رخ پلٹ دیں، یا اگر اس کا رخ نہ پلٹ سکیں تو اس کے رو کے خلاف چلیں۔ اس کی رو کے خلاف چل کر اپنے ہاتھ پاؤں توڑ لینا اور اس کے بھنور میں آ کر ڈوب جانا، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کے ساتھ بہتے ہوئے اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جائیں۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے، بنا سرمایہ داری ہے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔